الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف سب حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل سر تکریم حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں جھنگ کے غیور مسلمانوں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ کے دن دو عیدوں سے سرفراز فرمایا. جمعہ کا دن اپنی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے ان چار دنوں میں سے ایک اہم ترین دن ہے جن کو اللہ تعالی نے تمام باقی دنوں پر عظمت نصیب فرمائی ہے. چار دنوں میں عید الفطر، یوم عرفہ اور عید الاضحیٰ ہے. آج کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں عید الاضحیٰ بھی نصیب ہو رہی ہے اور جمعہ کا دن بھی نصیب ہو رہا ہے. اگر حج کا دن جمعہ کا دن کو ہو، میدان عرفات میں جب مسلمان حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، وہ دن اگر جمعہ کا ہو تو اس دن کی وجہ سے اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جہاں اور بہت ساری باتیں وہموں پر اور خواب و خیال پر مبنی عوام میں رائج ہو جاتی ہیں، وہاں ایک دن یہ بھی ہے کہ جی بس دو خطبے جمع ہو گئے ہیں، ہن ایک کسے نہ کسے تے بھاری پینی ہے. ہمارے نزدیک دو خطبوں کا جمع ہو جانا خطے کی علامت ہے، پریشانی کی علامت ہے. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہم لوگ صدیوں سے مسلمان ہیں، اس خطے اور اس علاقے میں اسلام 1300 سال سے آیا ہوا ہے، مگر ابھی تک ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی معلومات کے بارے میں بہت کم علم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہمارے رسوم اور رواج بھی اسلام کے نام پر شروع ہو گئے ہیں۔ جو رسوم و رواج ہندوؤں میں تھے، ہم نے دیکھ دیکھ کر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ رواج بنا لینے چاہیے، ہم نے بھی بنانے شروع کر دیے۔ ہندوؤں میں دیوالی تھی، ہم نے شب برات کو پٹاخے چھوڑنے شروع کر دیے۔ ہندوؤں میں یہ ہے کہ جب مردے کو جلا دیتے ہیں تو تیسرے روز وہاں جا کر اس کی جہاں آگ ہوتی ہے، جلایا گیا ہوتا ہے، ستی کیا گیا ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ اس کے ناخن وغیرہ، ہڈیاں وغیرہ چنتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وہ رسم پھول، اس کو کہتے ہیں وہ رسم پھول۔ ہم نے کہا اس کے مقابلے میں رسم کول، ہیں جی، دیوالی کے مقابلے میں شب برات کے پٹاخے، رسم پھول کے مقابلے میں رسم کول بنا لی۔ اور اسی طرح وہ 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد پھر گنگا میں وہ ٹھنڈے کرنے جاتے ہیں، ہم نے بھی 40-45 دن انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اور بہت ساری شادی بیاہ میں یہ ڈھول ڈھمکے، یہ مہندی کی رسومات اور یہ دوسرے انداز جو ہمارے شادی بیاہ میں اکثر رسوم و رواج کی شکل میں چرے آ رہے ہیں، غمی اور خوشی کے موقع پر، یہ رواج اسلامی نہیں ہے، یہ شاعر اسلامی نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ لوگ چونکہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، جو کہ 50 سال قبل مارز وجود میں آیا کہ یہاں کے ہندو ادھر چلے گئے، وہاں کے مسلمان ادھر آ گئے، اب ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، ورنہ یہ باتیں صاف صاف ہم ہر ایک کو یاد ہوتی کہ ان کی رسم پھول ہماری رسم کل، ان کی دیوالی ہماری شب برات کے پٹاخے، ان کی فلاں رسم ہماری فلاں رسم، ساری وہ ہوئی۔ تو اسلام کو اللہ تعالی نے جس رنگ میں بھیجا ہے، اسلام کو اللہ تعالی نے جس انداز اور سیرت سے بھیجا ہے، وہ رنگ ہے محمد رسول اللہ کی سنت کا رنگ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا رنگ، اتباع کا رنگ۔ اس رنگ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہاں آپ کو کوئی سر پر سیرے لگا کر، ہاتھ میں چھری پکڑ کر، گلے میں ہار ڈال کر، اور جناب اسلحہ لے کر، اور پھر برات کی شکل میں کیا حملہ کرنے کی شکل میں اس طرح دوسرے کے گھر میں جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیوں جی، سیرت پیغمبر کا مطالعہ کرنے والا مکہ اور مدینہ کی زندگیوں میں یہ ساری باتیں دیکھتا ہے؟ وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہاں تو زبان پہ قرآن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اسلام کا پرچم ہے، ان کی شادی بھی سادہ، ان کی غمی بھی سادہ، ان کے خوشی کے طریقے بھی سادے، ان کے غمی کے انداز بھی سادے، وہاں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو ہم کہاں سے بنا لیں؟ اصل رسوم و رواج کا اثر پڑ جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اثرات، ہماری سیرت، ہمارے شاعر وہ غیر مسلم قبول کرتے، ہم غیر مسلموں کے شاعر قبول کرنے لگ گئے۔ معاشرے کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ چند روز پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، یہ بات یہاں کے اخبارات میں شائع ہو رہی ہے، کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، قرآن و سنت کا نظام جاری ہے، اور انہوں نے کہا جتنے سرکاری ملازم ہیں اپنے چہروں کو سنت رسول میں تبدیل کر لو۔ اب جب پرانے پورے ماحول میں سنت رسول کے مطابق چہرے، جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کی بھی سنت رسول کے مطابق، جو ایس پی ہے اس کی بھی داڑھی مبارک ہے، سارے مولوی نظر آ رہے ہیں، تو وہاں جو غیر مسلم انگریز تھے انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی، انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی، انہوں نے کہا سارے داڑھی والوں میں ہم جو چھلے مچھے آلو ہوتے ہیں ہم کوئی اچھے لگتے ہیں، ہم بھی داڑھی رکھ لیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ تو ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، اور لیا کیوں؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ہم مولوی حضرات کہتے رہیں گے، اس لیے کہتے رہیں گے کہ اور 10-20 سال تک وہ لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے جو لوگ پاکستان بنانے کے وقت موجود تھے۔ آپ لوگ جوان ہو چکے ہیں، آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچیں گے، ہمارے نوجوان نئے بچے نوجوان ہو جائیں گے، ان کو کوئی نہیں بتائے گا کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ آج تو بزرگ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ کے جھنڈے اس وقت اٹھا کر کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بنا کے رہیں گے پاکستان، جانے دیں گے پاکستان کے لیے، ہجرت کریں گے پاکستان کے لیے، اپنی عزتیں گوائیں گے پاکستان کے لیے، اور جو یہاں کے لوگ تھے جنہیں لوکل نہیں بلکہ اسلام کی زبان میں انہیں انصار کہا جانا چاہیے، جنہوں نے اپنے سینے، اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنے شہر، اپنے دیہات اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے کھول دیے، ان کا استقبال کیا، اور دونوں ایک ہوئے تو پاکستان بنا۔ وہ یاد تازہ ہو گئی جو 1400 سال پہلے مکہ سے چل کر آنے والے مہاجروں کے لیے انصار مدینہ نے تازہ کی تھی، لیکن وہاں مکہ سے چل کر جو لوگ مدینہ میں آئے تو مکہ میں آنے والوں نے بھی قربانیاں دی، مدینہ والوں نے قبول کرنے میں بھی وہ اظہار کے جذبے دکھائے کہ تاریخ انسانیت میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ جب ایک کی ہجرت دوسرے کی نصرت ملی تو دونوں جب قوتیں جمع ہو گئیں پھر مدینہ کے دارالخلافہ کی بنیاد پڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کبھی مکہ فتح ہو رہا ہے، کبھی طائف فتح ہو رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کبھی بدر کے میدان میں کامیابیاں مل رہی ہیں، کبھی احد کے میدان میں دشمن ایک مرتبہ بظاہر کامیابی حاصل کر کے تم دبا کے بھاگ جاتا ہے، کبھی خندق کے میدان میں 10,000 کا لشکر لانے والا دشمن منہ کی کھا کے پلٹتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مدینہ میں آئے 11 سال بلکہ 10 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے، اسلام کا پرچم 11 لاکھ مربع میل پہ لہرانے لگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی مملکت کا وجود قیام میں آ گیا کہ پاکستان سے 2 گنا بڑی ریاست رسول اللہ کے زمانے میں اسلامی ریاست ہو چکی تھی۔ یہ اثرات تھے ان اعمال کے، اس کردار کے، یہ اثرات تھے اس عمل کے، اس جذبے کے اور اس ولولے کے کہ جس جذبے کے تحت ہجرت کی گئی اور جس جذبے کے تحت نصرت کی گئی۔ وہاں قیادت پیغمبر اسلام کی تھی، وہاں قیادت پیغمبر اسلام کی تھی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس سلطنت کی بنیاد رکھی وہ پھیلنا شروع ہوئی، وہ بڑھنا شروع ہوئی، وہ پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی کہ اسلام مکہ سے ہجرت کی شکل میں مدینہ میں آیا، مدینہ سے غلبے کی شکل میں جو دنیا میں قدم بڑھانے لگا تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ اور یہاں قیادت عجیب لوگوں کی تھی کہ اتنی بڑی قربانی دی، اتنا بڑا خون دیا، قیادت کی نااہلی نے ملک ہی توڑ کے رکھ دیا، آدھا ملک گواہ بیٹھے، گوایا یا نہیں گوایا؟ اب نئی نسلوں کو کون بتایا کہ آدھا ملک کیسے گوا گیا؟ اس لیے کہ 1970 کے بعد پیدا ہونے والے بچے کیا جانے کہ پاکستان تو آدھے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ پاکستان جب لیا تھا کلمے کے نام پر تو پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک ہندوستان کے دوسری طرف مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، ایک یہ پاکستان ہے جو مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ دونوں خطوں کی حکومت ایک تھی، نظام مملکت ایک تھا، نام ایک تھا، کام ایک تھا، لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم آگے پھیلنے کی بجائے آگے قدم بڑھانے کی بجائے اپنے ہی وجود کے دو حصے کرا بیٹھے. اب بھی عقل نہیں آئی, اب بھی اس قوم کی عقل نہ جانے کہاں گئی ہے. بھئی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں یا پاؤں سے ڈالتے ہیں, عقل سے ڈالتے ہیں یا بے وقوفی سے ڈالتے ہیں, خود ڈالتے ہیں یا کسی اور سے ڈلواتے ہیں. تو خود ہی ہم نمائندے ایسی جماعتیں منتخب کرتے ہیں کہ جن کے سپرد ہم ملک کا اقتدار کر دیتے ہیں کہ یہ ملک چلائیں گے. تو ہم نے ووٹ دے کر بھٹو کو لائے, اس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے. ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو ملک کو زبانوں کی بنیاد پر, قوموں قبیلوں کی بنیاد پر, رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے در پہ ہیں اور ملک کو نعرے لگ رہے ہیں سندھ یہ ہونا چاہیے, سرحد پختونستان ہونا چاہیے, سرائیکی بیلٹ الگ ہونا چاہیے, فلا الگ ہونا چاہیے. تو ہجرت کر کے کلمے کے نام پر جو ملک لیا وہ بڑھنے کی بجائے الٹا کٹنے لگ گیا, الٹا کٹنے لگ گیا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں, اب تو ہمارے شاعر بدل جانے چاہیے. اب تو یہاں ہندو نہیں ہے, اب ہمارے شاعر بدل جانے چاہیے. مگر ہمارے شاعر بدلنے کی بجائے ہم تیزی سے ترقی کر رہے ہیں غیر اسلامی شاعر قبول کرنے کا. وہ چیزیں جو انگریزوں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, جن چیزوں سے وہ تھک چکے ہیں, جن چیزوں سے وہ تنگ آ گئے ہیں, جو ہڈیاں چوس چوس کر کھا کھا کر انہوں نے پھینک دی ہیں, ہم ان پھینکی ہوئی ہڈیوں کو اٹھا اٹھا کر چباتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں. سگریٹ نوشی, شراب نوشی, یہ کلب, یہ ڈانس, یہ بدکاریاں, یہ زنا خانے, یہ جوا خانے, یہ کہاں سے ملے؟ یہ یورپ سے ملے. وہ تنگ آ چکے ہیں, ہم قبول کرتے جا رہے ہیں. وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ اس نظام سے تنگ آ گئے ہیں کہ وہاں کا 55% حصہ آبادی کا. میں یورپ میں گیا, برطانیہ میں, تو ایسے بچے سکول جا رہے تھے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا جو وہاں کا شہری تھا, پہلے پاکستان کا رہنے والا تھا, 40 سال سے وہاں گیا. میں نے کہا یہ بتلاؤ کہ ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جن بچوں کو ان کے ماں باپ, ان کی والدہ نے تیار کر کے اور جناب ان کا پینٹ بوش پہنا کر, ان کا ہوم ورک کرا کر ان کو باضابطہ سکول کی طرف بھیجا ہوگا, کتنے بچے ایسے ہیں؟ اتنے کہا 100 میں سے 40 ایسے ہوں گے. میں نے کہا باقی؟ اس نے کہا باقی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ماں کون ہے, ہمارا باپ کون ہے. باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ماں کون ہے, ہمارا باپ کون ہے. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ماں باپ کا ہی نہیں پتا. اس نے کہا یہ عجیب بات نہیں ہے, ماں باپ کا پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس ماحول میں, ان کے قانون میں, ان کے نظام میں کوئی ضرورت نہیں شادی وغیرہ کی. یہ کہتے ہیں جو لڑکی جو لڑکا راضی ہو جائے, بس عورت کو آزادی ملنی چاہیے, مرد کو بھی آزادی ملنی چاہیے. جہاں ہو گئے راضی تو کیا کرے گا قاضی, جو مرضی کرتے چلے جائیں, نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے چلے جائیں وہ ہسپتال میں جمع کراتے چل جائیں. تو ان کی بدکاریوں کے نتیجے میں ایسی اولادیں, ایسے جوان اور ایسی نسل جنم لے چکی ہیں جن کا ماں باپ. میں نے کہا ان کی شناخت کیسے ہوتی؟ اس نے کہا پہلے یہاں باپ کا نام ہوتا تھا فلاں ولد فلاں, اور یہاں الحمدللہ پاکستان میں اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حالت وہی ہو چکی ہے کہ فلاں ولد فلاں نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس ملک میں ابھی 99% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے ہمارا باپ کون ہے, باپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نور نظر کون ہے. چاہے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرے پر بیٹا بیٹا تو ہے, ولدیت تو باپ کی لگے گی نا. چاہے باپ آ کی کر دے, گھر سے نکال دے بغیر ولدیت تو وہی رہے گی، شناختی کارڈ میں وہی رہ گئے۔ اس نے کہا جی پہلے تو یہاں والد کا نام ہوتا تھا، لیکن جب یہاں کے قانون نے کہا کہ کسی عورت پہ پابندی نہیں، کسی مرد پہ پابندی نہیں، تو عورت ایک ہے، دس مرد ہیں، جو اس سے مرضی آج اس سے لو کی ہے، کل اس سے پیار کی ہے، یہ ہے جناب آزادی نسواں، آزادی حقوق عورتوں کو آزادی دے دو۔ آزادی کے نام پر عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ اس کو بازار کی جنس دکان کا سودا کر کے نیلام کیا جاتا ہے، اس کی عزت اور آبرو کو تار تار کر کے یہ کمینے لوگ کہتے ہیں یہ عورت کی آزادی ہے، یہ عورت کی آزادی ہے۔ اب اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ فلاں سے افیئر ہوا تھا، فلاں سے تعلق ہوا تھا، فلاں سے پیار ہوا تھا، اب یہ تخم ہے کس کا؟ تو باپ کا نام غائب ہو گیا، باپ کا نام پھر شناختی کارڈ میں رہ گیا، ماں کا نام، کہ ماں تو ایک ہی ہے نا، کہ ماں تو، یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا، برطانیہ، یورپ، امریکہ میں شناختی کارڈ میں باپ کا نام ختم، ماں کا نام رہ گیا ہے۔ اس نے کہا اب ماؤں نے اتنے جنے حرامی کہ انہوں نے پاس رکھنے پسند نہ کیے، وہ جنتی گئیں، ہسپتال میں چھوڑ کے بھاگتی گئیں، اب ہسپتال والوں کو پتا نہیں کہ ماں کون ہے۔ تو میں نے کہا اب شناخت کیا ہے؟ اس نے کہا جتنے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرو گے وہاں نام ہوگا اس کا، اور اس کی تاریخ پیدائش ہوگی کہ فلاں ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، کون ماں ہے کون باپ ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ یہ اچھا معاشرہ ہے؟ لیکن اس وقت اس ملک میں اس گندے، اس غلیظ معاشرے کو لانے کے لیے ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، حکمران اور گندے لوگ اپنی تمام ناپاک سازشیں شروع کیے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہی گندا پن، وہی کمینا پن جو غیر ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی شروع ہو جائے۔ یہ جو عدالتوں کے مقدمات آپ پڑھتے ہیں، عدالتوں کے مقدمات کے گھروں بھج گئی تو جے دے نال پیار ہویا انہیں جناب کیا کہ بس میرے نال رہے، تو زیادہ سے زیادہ اگر چیز ضرورت پڑی تو اس نے کہا کہ عدالت اجازت دے دے نکاح کی، اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عدالت سے بھی اجازت کیوں مانگتے ہو، عدالت سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں؟ تو جب عدالت سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں تو پھر قاضی سے نکاح کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسی طرف لے جا رہے ہیں، اور عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں، یہ غیر شرعی فیصلے خواہ سپریم کورٹ دے خواہ ہائی کورٹ دے، یہ کمینگی ہو سکتی ہے، یہ بدماشی ہو سکتی ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اگر تم ان لفظوں کو توہین عدالت سمجھتے ہو، جاؤ مجھ پہ توہین عدالت کے مقدمے قائم کرو، میں تمہارے مقدمے برداشت کرتا ہوں، مگر تمہاری بدماشی کو انصاف اور اسلام نہیں کہہ سکتا ہوں۔ کوئی تمہارے خلاف بولے یا نہ بولے، مگر تمہیں اتنی جرات نہیں آ سکتی کہ مسند انصاف پہ بیٹھ کے تم وہ فیصلے جاری کرو جس کا اسلام اور نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک یہ عدالتیں پاکستان میں عدالتیں ہیں، انہیں اسلام کے تابع ہو کے رہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے لیے لیا گیا ہے، کسی کی بدماشی کے لیے اور کسی کی جاگیرداری اور حکمرانی کے لیے نہیں لیا گیا۔ بہرحال میری یہ جذبہ کوئی نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ علماء حقہ کا قافلہ اللہ تعالیٰ جب تک اس کو سلامت رکھے گا، یہ کیا ہوا، دجل و فریب، کفر و طاغوتی قوتوں نے اگر اپنے بادلوں سے پورے فضا اور ماحول کو سوگوار اور پورے ماحول کو اگر ڈھانپ لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، حق و صداقت کے طوفان جب آیا کرتے ہیں تو یہ چیزیں خش و خاشاک کی طرح بہ جایا کرتی ہیں۔ کیا عدالتوں کے ان ظالمانہ، غیر منصفانہ، غیر اسلامی فیصلوں کی وجہ سے ہم خاموش ہو جائیں؟
کہ اجازت دے دیں کہ جو جس کے ساتھ چاہے چلا جائے. تم یہاں وہ نظام لانا چاہتے ہو, وہ امریکہ کے وزراء, امریکہ کے سفیر, برطانیہ, یورپ کے لوگ پاکستان میں آتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ اخبار میں ایک بیان پڑھا, برطانیہ کا ایک وزیر آیا ہوا تھا, اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں کون سی چیز نے آپ کو بہت متاثر کیا ہے. اس نے کہا سب سے زیادہ متاثر اگر مجھے کسی چیز نے کیا ہے تو وہ یہاں کے خاندانی نظام نے کیا ہے, کہ یہاں کے نوجوانوں کے باپ ہیں, چاچے ہیں, دادے ہیں, تائے ہیں, ماموں ہیں, خالو ہیں, وہ ایک اکیلا نہیں, اس کا ایک قبیلہ ہے, اس کی ایک برادری ہے, اس کے ایک پورا سلسلہ ہے, وہ اس کے اندر ہے, دکھ میں یہ ان کی مدد کرتا ہے, وہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اس نے کہا مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ اسی خاندانی نظام کے باعث یہاں کے نوجوان اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, بڑھاپے میں بھی ان کے مشوروں کو ترجیح دیتے ہیں, بڑھاپے میں بھی اپنے بزرگوں کے مشوروں کو ترجیح دیتے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں, میں نے خود دیکھا ہے, برطانیہ چلے جائیں آپ تو وہاں کیا ہے, جب آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, 50-60 سال زیادہ ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے اولڈ ایریے بنائے گئے کہ بڈھوں کے بازار, بڈھوں کے علاقے, وہاں جناب ان کو فلیٹ دے دیے گئے ہیں کہ بس اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے معاشرے کو بھی, آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں. گھر والے بھی فون کرتے ہیں, بابا رات کو کھانستے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی, یہ بابا ہائے ہائے کرتا ہے, ہمارے چین میں پریشانی آتی ہے, ہمارا نقصان ہوتا ہے, اس کو اٹھا لو. تو بلدیا والے کہتے ہیں اچھا جناب نکلو باہر, آپ کو اولڈ ایریا میں لے جاتے ہیں. اب وہ روتا ہے, اولاد کے پاؤں پکڑتا ہے, چیختا اور چلاتا ہے خدا کے لیے مجھے اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ لو, میں اپنی اولاد کو دیکھتا تو رہوں گا. مگر وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جناب کی اب گنجائش نہیں ہے. کیوں جناب, اسلام ان روایات کی تعلیم دیتے ہیں؟ وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں, انہوں نے باضابطہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی شخص شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتا, انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ ہمارے کلب میں گیم کے وقت, فلاں اوقات میں, سکول کے اوقات میں کوئی آدمی شراب پی کر نہیں آ سکتا. غیر مسلم شراب پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, یہاں شراب کے پرمٹ جاری کر رہے ہیں. ان بےغیرتوں کو دیکھو تو صحیح, یہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. کوئی بات نہیں, اگر تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں. بہت لوگ پوچھنے والے ہیں تم سے, تم شراب کے پرمٹ جاری کرو. اور اس سے بڑھ کر اس ملک کی کوئی بدنامی ہو سکتی ہے کہ اس ملک کی فضائیہ فوج لے لو, اس ملک کی فوج کے افسر ہیں باہر ملکوں میں ہیروئن بیچتے ہوئے پکڑے گئے, F-16 طیارے میں ہیروئن لے گئے. پورے دنیا میں منہ کالا ہوا یا نہیں ہوا؟ تمہارا یہ منہ کالا مولویوں نے کروایا؟ کہتے ہیں مولوی ہمیں دنیا میں پریشان کر رہے ہیں. تمہارا منہ کالا تم سیاستدانوں نے کروایا, اس ملک کا منہ کالا, منہ کالا تمہارے جرنیلوں نے کروایا ہے, منہ کالا تمہارے ظلم اور رشوت کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں نے کروایا ہے, منہ کالا تم کرواتے ہو اور تمام الزام علماء اکا پہ لگاتے ہو جو دین محمد کی بات کرتے ہیں. ہاں ہوں گے بعض مولوی جو تمہارے روپے پیسے میں بک جاتے ہوں گے, ہوں گے بعض مولوی جو حلوے مانڈوں کو بچانے کے لیے حق کو چھپا لیتے ہوں گے, تمہاری ہاں میں ہاں ملا لیتے ہوں گے. اللہ کے بندے اس وقت بھی اس دھرتی پہ موجود ہیں جو تمہارے اربوں اور خربوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ پھینکتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. کیا ہے زندگی؟ اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ بمبوں کے دھماکوں میں ختم ہو جائے، یہ گولیوں کے سائے میں ختم ہو جائے، یہ راکٹ لانچروں کے حادثوں میں ختم ہو جائے، یہ ہارٹ اٹیک میں ختم ہو جائے، یہ کسی آدمی کی زندگی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے، بخار سے ختم ہو جائے، ملیریا سے ختم ہو جائے، اور زندگی نے تو بہرحال ختم ہونا ہے. عالم دین پیغمبر کا وارث ہے، نبی اقدس کا وہ وارث کہلانے کی شکل میں، اگر اس کو احساس قبر و آخرت ہے اسے وہی بات کہنا چاہیے جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے. اس لیے اس ملک کے حکمران ہو، عدلیہ کا کوئی جج ہو، فوج کا کوئی جرنیل ہو، اسے یہ بات جان لینا چاہیے کہ جب تک تم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اس ملک کی بنیادوں کو استوار نہیں کرتے ہو، یہ ملک کبھی ترقی نہیں پا سکتا، یہ پھیلنے کی بجائے سکڑتا چلا جائے گا. اور یہ سامنے ہمارے سامنے، ساری چیزیں سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر اسلامی ملکوں نے جو چیزیں چھوڑ دی ہم اسے قبول کر رہے ہیں، یعنی وہ گیند جسے کافر ممالک نے چھکا لگا کر اپنے گراؤنڈ سے باہر نکال دیا ہے ہم اسے کیچ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، چوم رہے ہیں اس کو جیسے کوئی بہت ہی بہترین چیز ہمیں مل گئی ہے، وہ اپنے کورٹ سے باہر پھینک رہے ہیں ہم قبول کرنے کے لیے. یعنی ہماری حالت تو وہی ہے جیسے ایک آدمی گوشت کھاتا نا، گوشت کھا کے پھر وہ چھچڑا یا ہڈی پھینک دیتا ہے تو کتا بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے کب یہ ہڈی پھینکے، کب میں اس کو منہ میں لوں. دین نبوت کو چھوڑنے والے مسلمان، تیری کیفیت کتا میں، ایک کتا مر جائے تو عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کتے کو مارنے والے کو سزا ملنی چاہیے. کتے کی عزت ہے مگر تیری عزت آبرو کی کوئی عزت نہیں رہی ہے. پوری دنیا کا کفر اپنے کتے کے لیے، اپنی بلی کے لیے، اپنے عام ایک جانور کے لیے وہ عدالت کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کو بے سکونی ہو جاتی ہے مگر تیرا خون بہانے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں. وہ سارے اس کا خون پینے کے لیے تیار ہے، یہ ان کا مست ملنگ بننے کے لیے تیار ہے. کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، روس کی مدد ہمیں ملنے والی ہے. جب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اسلام کی وجہ سے تو لوگ دینے والے ہوتے ہیں، پورے محال معاشرے میں لینے والا کوئی نہیں ہوتا. زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ لے لو، کوئی ہے مستحق لے لو تاکہ اس زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہو جائے. لینے والے کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، گھروں میں اناج ہوتا ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر پیسوں سے بھر جائے، برکت کا مطلب یہ ہے اور دو ٹائم کا کھانا بغیر ہاتھ سوال کا ہاتھ دراز کیے مل جائے. برکت کا مطلب یہ ہے اولاد فرما بردار ہو. برکت کا مطلب یہ ہے سب کے چہروں پہ دین کا نور ہو. برکت کا مطلب یہ ہے بیماریوں سے جان چھوٹ جائے. برکت کا مطلب یہ ہے حادثات سے جان چھوٹ جائے. برکت کا مطلب یہ ہے نماز کی توفیق مل جائے. جب تیرے گھر میں دین تھا تو گھر میں برکت تھی، تیرے پاس اناج تھا، تیرے پاس عزت تھی، محبت تھی، عقیدت تھی، فرما برداری تھی، شفقت تھی. اور جب تو دین سے دور ہوا تو گندم تیرے لیے امریکہ سے آ رہی ہے، آلو تیرے لیے ہندوستان سے آ رہے ہیں. کیوں جی آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے، امریکہ سے گندم آ رہی ہے پاکستانیوں کے لیے، ہندوستان سے آلو آ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے. اب بے وقت بادشاہ کیوں ہوتی ہیں؟ اب قحط برپا کیوں ہو گیا ہے؟ اب آٹا لینوں میں کیوں ملتا ہے؟ تم تو نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ہم اقتصادی طور پر ملک کو مالا مال کر دیں گے، وہ ہلے تھے دو مہینے نہیں گزرے تھے آٹا بس غیر کیا ہو گیا. بات یہی ہے کہ جب تم خلاق عالم کے دین کو، اللہ کے دین اور محمد کی شریعت کو بغاوت کے انداز میں دیکھو گے اور تم باغی ہو جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں بھی تم سے باغی ہو جائیں گی۔ بے نظیر تے عورت آئی نا، اس وقت تو مسلم لیگ والے بھی کہتے تھے علماء کرام عورتوں کی حکومت ہے، حدیثیں پڑھ کر سناؤ، عورتوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بے نظیر کی نحوست ہے تے آبدا دیا برکتاں ہونی ہے، بے نظیر تو منحوس ہو گئی، آبدا بابرکت ہو گئی، بنا وزیر خوراک رب نے آٹا مکا دیتا ہے۔ اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کی عقل کا ماتم ہو سکتا ہے، اگر ایک عورت کے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے پورے ملک کا نظام درم برم ہو سکتا ہے تو وزیر خوراک ہونے کی وجہ سے پھر پورے ملک کی خوراک بھی تباہ و برباد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، یہ محض کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے۔ کچھ حالات انسانی سطح پر ہوتے ہیں، کچھ فیصلے آسمانی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے تمہارے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا؟ تم تو بادل کے ایک قطرے پہ بھی قادر نہیں ہو، تم تو زمین سے اگنے والے ایک دانے کے ایک خوشے کی بقا پہ بھی قادر نہیں ہو، تم تو پھل لگنے والے درخت، پھل دینے والے درخت پہ بوند لانے کے بھی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ کیا تمہارے پاس طاقت اگر خدا آسمانوں سے پانی نہ برسائے یا برسانا شروع کر دے بند نہ کرے، اور اگر وہ خوشوں میں پھڑے ہوئے دانوں کو سکا ڈالے، مرجھا ڈالے اور تمام کی تمام لہلاتی ہوئی گندم پر آسمانوں سے اورے برسا کر اس کا ستیاناش کر دے، اسے روکنے والا کون ہے؟ وہ یا روکنے والا، اس کی آندھی کو روک سکتا ہے کوئی وزیر اعظم؟ ساری مسلم لیگ تے پی پی والے اتحاد کر کے بھی کہہ اسی اس باری آندھی نہیں آن دینی، اس دفعہ ہم بارشیں نہیں ہونے دیں گے، روک لیں گے خدائی بارشوں کو؟ نہیں رکتے، پہلے بارشیں نہیں ہو رہی، پورے ملک میں بارشیں، بادل ہی روٹ گئے، بادل بخیر ہو گئے، پانی کا قطرہ نہیں پھینکتے۔ صدر پاکستان نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، نماز فیصل مسجد میں جا کر، اللہ ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی دے، بھوکے مرو تو رب یاد آؤں دے، پیٹ بھر جائے تو پھر بدماشیاں یاد آؤں دیں۔ نماز استسقاء کے لیے رب کے میدان میں جاتے ہو، جب وہ تمہیں پانی دیتا ہے تو بکواسیں کرتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، اب وہ برسا رہا ہے پانی سے روک کر دکھاؤ، اب اس نے تمہیں کیپ میں برپا کیا ہے، اس کیپ کو ختم کر کے دکھاؤ، کیا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں؟ ہاتھ میں اگر کسی کے ہے تو وہ خلاق عالم کے ہاتھ میں ہے۔ پھر لو اپنی پریشانی کو بچانے کے لیے کہتے جی عالمی مسئلہ ہے، یہ تو عالمی مسئلہ ہے، ہم کیا کریں؟ عالمی مسئلہ نہیں، تم دیکھو اپنے قریبی ملک سعودیہ کو، جس میں پہاڑ ہیں، ریت کے ٹبے ہیں، پانی کی نہریں ہیں ہی نہیں، یہ کھالوں کا نظام ہے ہی نہیں، لیکن وہاں اسلام کی بہاریں ہیں۔ سعودیہ اپنے ملک کی خود کفیل ہونے کے بعد دوسرے ملکوں کو گندم بیچ رہا ہے، پاکستان کا نہری نظام دنیا میں ایک نمبر کا ہے، زمین زری، کھیتیاں ہری بھری، اور مانگتے پھر تم پھرتے ہو۔ باقی رہی بات کافر ملکوں کی، تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا وہ آج ہی میں نے کال پڑا ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہی تعبیر ہے، اور اللہ کے رسول کے ارشاد کی بھی یہی تعبیر ہے کہ کافروں کو دیکھ کر گمان میں مت پڑ جاؤ کہ کافروں کے پاس دولت ہے، کافروں کے پاس سرمایہ ہے، کافروں کے پاس محلات ہیں، کافروں کے پاس اقتدار ہے، کافروں کے پاس یہ ہے وہ ہے. فرمایا اگر ہمیں تمہارے ایمانوں کے ڈولنے کا خطرہ نہ ہوتا ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے مکانوں کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتے. 25واں پارہ ہے، سورہ شورا کو پڑھ کے دیکھ لو. 25واں پارہ ہے کہ ہم کافروں کے مکانوں کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتے اتنا دیتے. کیوں؟ کہ آخرت میں کافر کو دینا جو کچھ نہیں ہے، تمہیں تو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب تم باغی بنو گے تو کافر تو نافرمان ہے نا، اس سے تو اللہ حساب لے گا قیامت میں، تے تواڈیاں ناکیتیاں دی سزا ہونے ہی مل سی. تازیانہ عبرت، سزا کے کوڑے پرسا پرسا کر تمہیں باز آنے کے لیے کہا جائے گا. اور بچے کو تب استاد مارتا ہے جب کوئی غلطی کرتا ہے تاکہ آئندہ نہ کرے، اس لیے نہیں مارا جاتا کہ یہ آئندہ پھر کرے. مجرم کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ آئندہ جرم نہ کرے. لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان کے حکمران یہ ایسے مجرم اور نالائک شاگرد بن چکے ہیں، یہ کوڑے پہ کوڑے کھاتے ہیں، الو کے بچوں کو سمجھ تک کچھ نہیں آتا، کوڑوں کے کوڑے کھا رہے. تازیانہ عبرت، ان کی پشت پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قوم بھوکی مر رہی ہے، امن و امان تباہ ہو چکا ہے، پورا نظام کا ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے، عدل و انصاف ہوا میں اڑ چکے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم جائیں کہاں. پاگل، پاگل کو مارو نا کہ آئندہ نہیں کرو تو پاگل پھر وہی کچھ کرے گا. ماں اب ایک پاگل ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے جو نہ سمجھ ہے. اگر کوئی بچے کو مارتا ہے تو سب کہتے ہیں بھائی نہ سمجھ ہے نا، اس نو کی پتا ہے کہ کام نہیں کرنا. یا پاگل ہوتا ہے کہ اس کو مارو وہ پھر وہی کام کرے، پھر مارو وہ پھر. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر اسلام کا نام لے کر پاکستان میں اقتدار میں آنے والے لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے حکومت لینے والے لوگ پاگل ہو چکے ہیں، بے وقوف ہو چکے ہیں. انہیں تازیانے پہ تازیانہ پڑتا ہے، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. کوئی تو عبرت حاصل کرے، کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. چلو بہرحال اگر کوئی بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت کا دروازہ بند کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں. ہم کہتے رہیں گے تمہاری غلطیوں کوتاہیوں اسلام سے بغاوتوں پر ہم سرزنش کرتے رہیں گے. تم نے جمعے کے دن کی چھٹی ختم کر کے اتوار کے دن کی چھٹی کر لی ہے، کل تم یہ بھی کہو گے یار عید بکرا عید کی ہے، کرسمس ڈے والے دن چھٹی کر لیا کریے. کل یہ بھی کہیں گے نا کہ بھائی پوری دنیا میں کرسمس ڈے جو ہوتا ہے نا 25 دسمبر کو پوری دنیا چھٹی کرتی ہے، ہم عید پہ چھٹی کرتے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہم بکرا عید پہ چھٹی کرتے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. 20 مولوی بھی انہوں مل جائیں گے کہ بالکل بالکل بڑا نقصان ہو رہا ہے، اقتصادی حالت تباہ ہو چکی ہے جی. بس 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 تو پھر کیا کریں جی، پوری دنیا کرسمس ڈے پہ چھٹی کرتی ہے ہم بھی کرسمس ڈے پہ چھٹی کرتے ہیں. یہ تمہاری سوچ بدلیں، پورا عالم اسلام جمعہ کی چھٹی کرتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور بھٹو بھیڑا تھا، گندا تھا، جیسا کیسا تھا، چھٹی تو جمعے کے دن کی کر گیا، تم نے آتے ہی جمعے کے دن کی چھٹی پہ چھرا چلا دیا. جمعہ اجتماعیت کا نام ہے صاحب. احادیث پر کے دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی زندگی میں جمعہ کے دن صبح ہی صبح تیار ہو کر مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا جو پہلے آتا ہے مسجد میں اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے وہ اونٹ کی قربانی دے کر آیا، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے اتنا ثواب جیسے گائے کی قربانی دے کر آیا. تو جیڑا آدمی بینک سے ڈیوٹی دے کے آئے گا، کسی سرکاری دفتر میں ڈیوٹی دے کر آئے گا، وہ اس لیے یہ ثواب مل جائے گا اسے. وہ 12 بجے ڈیوٹی ختم کرے، دو بجے اپنے گھر میں پہنچے، کپڑے بدلے گا نہیں، نماز ہو چکی ہوگی. یہ کہتے جی اسلام کتنا لکھا ہے، اندھوات میں نظر نہ آئے تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، اگر نظر نہیں آتا تو کسی آنکھوں والوں سے پوچھ لو. اسلام کتنے لکھا ہے جمعہ چھٹی؟ اسلام میں جمعہ کی تیاری موجود ہے، اسلام میں صبح سے مسجد میں آنے کی باتیں موجود ہیں، اسلام میں مسجد میں پہلے آنے کی فضیلتیں موجود ہیں، اسلام میں جمعہ جلد پڑھنے کی باتیں موجود ہیں، تمہیں یہ تو نظر آتی نہیں ہے. 12-12 بجے تک اگر کوئی ڈیوٹی دے گا تو وہ جمعے کی نماز میں ملے گا کیسے؟ کہتے جی دنیا نو دیکھو اسلام نو نہ دیکھو، دنیا کو دیکھو اسلام کو نہ دیکھو. اگر دنیا کو دیکھنے اسلام کو نہیں دیکھنا تو پاکستان کو پھر ہندوستان سے ملا دو، ختم کرو یہ چکر بازیاں. پھر پاکستان پاکستان کس بات کا نام رکھا ہے؟ پھر ہندوستان پاکستان ایک کرو، ایک بہت بڑا ملک جیسے پہلے تھا وہی رکھو. 50 سال گزر گئے ہیں، بتھیرا تجربہ کر لیا ہم نے. کیوں جی یہ باتیں عقل کی نہیں ہیں؟ کہیں گے آج بھی تقریر پہ مقدمہ ہو سی ہو سی، پتا نہیں کہاں کہاں یہ تقریر سنی جائے گی. ہو بڑی سختی، عدلیہ کو بھی معاف نہیں کیا، جرنیلوں کو بھی معاف نہیں کیا، سیاستدانوں کو بھی معاف نہیں کیا، بی بی کا تک اونڈے ہی کا چڑیا ہے جی. یہ تو بڑی سخت تقدیر کی ہے. تمہیں سخت لگے، اچھی لگے یا بری لگے، مگر یاد رکھو جو حق کا کلمہ ہے اسے بلند تو کیا ہی جائے گا، اسے تو بلند کیا جائے گا. ہم نے تو سپاہ صحابہ میں شمولیت اسی لیے اختیار کی ہے کہ یہ ایک جماعت ہے جو زبان پہ جو آتا ہے وہ کہہ ڈالتی ہے، جسے حق سمجھتی ہے کٹ تو جاتی ہے مگر کہنے سے بات نہیں آتی. چاہے جہاں بیٹھ کر یہ تقریر سنو مگر میں تمہیں خدا کے انتقام سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں خدا کے انتقام سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں دین کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں پاکستان بنانے والے ہزاروں شہیدوں کے خون کا واسطہ دیتا ہوں، میں قربان ہونے والی ہزاروں ماں بیٹوں بیویوں کی عزت اور آبرو کا واسطہ دیتا ہوں. یہ ملک تم نے کھیل کود کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، یہ ملک کسی اور مقصد کے لیے نہیں اسلام کے لیے لیا تھا. اسلام پہ رکھو گے یہ کہے گا، پھولے گا، پڑے گا، اور تم اسلام سے بغاوت کرو گے یہ ملک تباہ ہو جائے
جائے
گا. یہ تاثر بڑے نعرے، یہ قومیتوں کے نعرے، یہ زبان کی بنیاد پہ نعرے، یہ تقسیم در تقسیم ملک کے منصوبے اور فارمولے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے بغاوت کا نتیجہ ہے. باغی ہونے سے بچو، یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا اسلام کی بغاوت کرنا چھوڑ دو. آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے پہلے اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے امتی ہونے کے ناطے سے رسول کا کون سا انداز اپنایا. نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ جائز و ناجائز کو دیکھتے ہیں، نہ غلط اور صحیح کا خیال رکھتے ہیں، نہ ظلم اور انصاف میں تمیز کرتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو بتلاؤ ہمارے اور کفر میں فرق کیا ہے؟ آج کے مسلمان اور ہندو میں تفریق کیا ہے؟ ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک سکھ، ایک یہودی، سب کو کھڑا کر دو اور کہو اس میں سے مسلمان کو نکال لو تو کیسے نکالے؟ مسلمان کی تو شکل و صورت، مسلمان کا تو کردار، مسلمان کی ایڑی سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایک بال بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مگر یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. وضع قطع میں نصارہ سے مراد ہے انگریز، نصارہ سے مراد ہے وضع میں تم ہو نصارہ، ہماری وضع قطع انگریزوں والی. تمدن میں ہنود، ہنود سے مراد ہے ہندو، کہ ہمارے رسم و رواج ہندوؤں والے ہیں. علامہ اقبال آج سے 60 سال ستر سال پہلے کہتا ہے اوے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو لود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر